लाइट जाने पर एक मलफूज सुन लीजिए, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं जब लाइट जाती है, बिजली चली जाती है, तो मुझे अपनी मौत याद आ जाती है। और वो इस तरह के जब बिजली चली जाए तो बल्ब मौजूद होता है, ट्यूबलाइट मौजूद होती है, पंखा मौजूद होता है, मगर पंखा हवा नहीं देता, ट्यूबलाइट रोशनी नहीं देती, बल्ब रोशनी नहीं देता। बिल्कुल इसी तरह मौत में होता है कि हाथ मौजूद है पकड़ नहीं रहा, नाक मौजूद है सूंघ नहीं सकती, आंख मौजूद है देख नहीं सकती, जबान मौजूद है बोल नहीं सकती, कान मौजूद है सुन नहीं सकते। तो ये तमाम चीजें मौजूद होने के बावजूद काम नहीं करती, जैसे बिजली जाते वक्त होता है, बिजली के जाने पर होता है। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ کیا میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں رہنے والوں کے بارے میں نہ بتاؤں، جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں ہیں، جو لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوششیں، جن کی محنت، سب کی سب، جو انہوں نے دین کی محنت کی یا نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، سب کا سب برباد ہو گیا، دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گیا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام، ہم تو بہت اچھے اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا طبقہ ہے۔ اور اچھے عمل کو، عمل اچھا ہوگا جبھی تو اچھا عمل کہہ رہے ہو، لیکن ایک عقیدہ یا ایک تصور جو بدعت کا ہے، اس کی وجہ سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ میں کچھ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کے مہینے میں بڑی عجیب عجیب خرافات ہوتی ہیں، ان میں ایک کونڈے بھی ہیں، کونڈے۔ نماز کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، نماز اللہ کا حکم ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، لیکن اس کا عربی میں لفظ موجود ہے صلاح، اس نماز کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یا روزہ. روزے کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی عربی کا لفظ نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے. اس کے لیے عربی میں لفظ موجود ہے صوم. ذرا یہ تو بتائیے کہ کنڈے کے لیے کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ جب کنڈے کے لیے کوئی عربی کا اصطلاح مشہور ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. یہی سے بات واضح ہو جاتی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. بھئی نماز ہے، اس کے لیے صلاح کا لفظ ہے، اللہ کا حکم ہے. روزہ ہے، فارسی لفظ ہے، لیکن اس کے لیے عربی میں لفظ موجود ہے. صوم اصطلاح ہے، باقاعدہ صوم اصطلاح ہے، نماز ایک اصطلاح ہے. تو یہ تو بتائیے کنڈے کی کیا اصطلاح ہے عربی میں؟ یہ جو کرتے ہیں ان سے پوچھا تو جائے کہ بھائی اس کی اصطلاح کیا ہے عربی میں. تو اس لیے میں نے آج یہ آیت پڑھی ہے اسی مناسبت سے، یہ اہل بدعت کے بارے میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے رہتے ہیں ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت اونچا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. وہ بھی محنت، وہ تو ہے ہی نہیں، محنت میں شمار ہی نہیں ہے جو بدعت ہو رہی ہے. یہ ساتھ میں اور عبادتوں کو بھی لے ڈوبتی ہے، یعنی بدعتی کی نماز، اس کا روزہ، اس کا ذکر، اس کی تلاوت، سب کے سب برباد ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا طبقہ یہی ہے. اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو نیک اعمال میں لگے ہوئے ہیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، پہلی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے تو آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سننے والے ہیں، تمہاری نیتوں کو جاننے والے ہیں. آگے مت پڑھو. تو یہ بدعت کا ارتکاب کرنا، یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے. یہ عملاً یہ بتلانا ہے کہ فلاں عمل میں کمی رہ گئی تھی، وہ آج ہم پوری کر رہے ہیں، سینکڑوں سال کے بعد ہم پوری کر رہے ہیں. اس وقت جو وہ دین گویا نعوذ باللہ کچھ نامکمل نازل ہوا تھا، تو وہ یہ تو اس آیت کے خلاف ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن یہ حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ تو عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، انتہا کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے بطور دین کے اسلام کو، میں اسلام پر راضی ہو گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، بس یہ آیت نازل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، دین پر مہر لگ گئی تکمیل کی. اب اس کے بعد کیا اضافہ؟ اور نئی نئی چیزیں گھڑنے کے کیا معنی؟ نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں رات میں اس طرح 50 رکعتیں پڑھی جائیں، 20 رکعتیں ایسی پڑھی جائیں، پہلی رکعت میں یہ پڑھا جائے، دوسری میں یہ پڑھا جائے. جو اللہ تعالیٰ نے عبادتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، اس میں ہم نے ترمیم کر لی. ان راتوں کے اندر کوئی ایسی نمازیں منقول نہیں ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرائی جا رہی ہو یا تہجد کی جماعت کرائی جا رہی ہو یا کوئی نمازیں ایسی پڑھی جائیں جس میں پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھی جائے دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھی جائے. بھائی ان جو عبادتیں منقول ہیں ان کے اندر کوئی کمی زیادتی ہے. یہ جو روزے کے بارے میں فرمایا گیا روزہ رکھو رمضان کا روزہ رکھو لیکن جیسے عید کا چاند نظر آ گیا اب عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. ایک دن پہلے روزے رکھنا فرض اور ایک دن بعد روزے رکھنا حرام. چاند نظر آتے ہی اب کسی نے روزہ رکھا تو حرام کا ارتکاب کیا اور چاند نظر آنے سے پہلے کسی نے روزہ نہ رکھا تو اس نے غلط کام کیا اس نے فرض کو چھوڑا فرض کا تاریخ ہوا. ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کھڑے ہونے کا کہا جائے کھڑے ہو جاؤ بیٹھنے کا کہا جائے بیٹھ جاؤ کرنے کا کہا جائے کرو نہیں کرنے کا کہا جائے نہ کرو رک جاؤ. وما آتاکم الرسول یہ آیت ہے دیکھیے وما آتاکم الرسول فخذو جو تم کو تمہارا رسول دے دے اس کو لے لو یعنی اس پر عمل کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس سے تمہیں روک دیا جائے اس سے رک جاؤ اپنی طرف سے کچھ نہ کرو. اب یہ نمازیں اس کے اندر یہ تبدیلی ہم نے کر لی کہ یہ فلاں اتنی رکعتیں پڑھی جائیں اس میں یہ پڑھی جائے اس میں یہ پڑھا جائے اتنی تسبیحات پڑھی جائیں. روزے کے اندر اگر کوئی تاخیر کر دے اپنی طرف سے کہ ہاں ٹھیک ہے افطار اس وقت کی جاتی ہے جب سورج غروب ہو گیا لیکن اگر کوئی دیر کر دے یہ بھی گناہگار ہوگا کیونکہ روزے کو جلد افطار کرنے کا حکم ہے. اس نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا بلا شدید مجبوری کے بلا عذر کے کسی نے ایسا کیا تو گناہگار ہوگا. سفر کے اندر کسی نے وہ شرعی سفر ہے اس میں نماز پوری پڑھ لی چار رکعت والی نماز پوری چار رکعت کی پڑھی وہ تو دو رکعت پڑھی جاتی ہے جس کو ہم قصر کہتے ہیں وہ نہیں کیا اس نے اس کو بھی گناہ ہوگا کہ اللہ کی رعایت کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا. تو ہم کو تو پابند کیا گیا ہے بس تمہیں ایسے رہنا ہے کچھ نہیں کرنا اپنی طرف سے کچھ کرو گے ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. چاہے اپنی طرف سے جو تم نے اضافہ کیا ہو وہ صحیح ہو فی نفسی ہی درست ہو. مثلا مغرب کی نماز تین رکعت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے تھے لیکن اگر کوئی اس طرح پڑھے کہ کہے کہ میں چار رکعت پڑھ لوں بظاہر اس کا یہ عمل بہت اچھا ہے اس لیے کہ ایک سورہ فاتحہ اس میں زیادہ پڑھی جائے گی رکوع زیادہ کیا جائے گا اس کی تسبیحات پڑھی جائیں گی. رکوع بہت بڑی عبادت ہے سورہ فاتحہ بہت بڑی نعمت ہے پڑھنا دو سجدے زیادہ کیے جائیں گے تو بظاہر تو یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ ایک رکعت ان تین رکعتوں کو بھی لے ڈوبے گی اس کا کوئی فائدہ ہے ان تین رکعتوں کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا منقول ہی نہیں ہے. انہوں نے جیسی نماز سکھائی ویسی کیوں نہیں پڑھی. بدعت کی مثال آپ یوں سمجھیں عید کے موقع پہ اپنے کپڑے سلوائے وہ کپڑے عام طور پہ لوگ پہنتے نہیں ہیں وہ عید کے دن ہی نماز سے پہلے نکال کے اور اس کی پیکنگ اس کو کھول کر اس کو پہنتے ہیں. اب پہنے کپڑے تو اس نے آستینیں انتہائی لمبی کر دی کہ آپ کے ہاتھ چھپ گئے. درزی سے جا کے آپ نے کہا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا وہ کہے بھائی اضافہ ہی تو کیا ہے دیکھو کپڑا اور زیادہ لگا دیا میں نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا تمہارے سب کچھ تمہارے کپڑے پر ہی لگا دیا کرتے پر لگا دیا اپنے اوپر میں نے کوئی خیانت نہیں کی. آپ اس سے کہیں گے ظالم جتنا تجھے ناپ دیا تھا اتنا کیوں نہیں سیا تمہیں جو ناپ دیا تھا. بس یہی اہل بدعت سے کہا جائے گا وہ کہیں گے ہم نے تو یہ کیا تھا یہ نظر و نیاز کی یہ صلاۃ و سلام پڑھا اس طرح کیا उनसे कहा जाएगा जो तुम्हें नाप दिया था जालिमों वो क्यों नहीं किया तुमने, उतना क्यों नहीं किया। दर्जी से आप कहेंगे भाई ये तुम वो और वो ये जवाब दे तो और गुस्सा आएगा उस पर। बस इसी से बिदात को समझ लीजिए, जितना हमसे कहा गया है हमें उतना रहना है, उससे आगे नहीं बढ़ना। एक सहाबी आए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में और हम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईमान लाए, वो आपने उनको दीन की मोटी मोटी बातें बताई तो उनकी जबान से एक जुमला निकला, वल्लाही ला अजीदु फीही वला अनकुस, अल्लाह की कसम जो आपने ये बातें बताई हैं ना इनमें कमी करूंगा ना ज्यादती करूंगा, ना इनमें कमी करूंगा ना ज्यादती करूंगा। हुजूर ने फरमाया अगर किसी जन्नती को देखना हो तो इसको देख ले, अगर किसी को जन्नती को देखना हो तो इसको देख लिया जाए, ये जन्नती है। इतनी बात पर हुजूर ने ये सनद दे दी, मैं आपने जो मुझे दीन सिखाया ना मैं इसमें कमी करूंगा ना ज्यादती करूंगा। कोई मर जाए तो उस पर तीजा दसवां बीसवां तो और भी तीसवां चालीसवां, ये तो पहले तीजा और चालीसवां सुनते थे, अब दसवां भी होता है बीसवां भी होता है और तीसवां भी होता है फिर चालीसवां होता है। और अब ये बात यहां तक नहीं रही, अब तरक्की करके एक साहब ने ये बताया, आलिम है वो, उन्होंने ये बताया कि मैं एक जगह से गुजर रहा था तो टेंट लगा हुआ था और वो वीसीआर पे फिल्म देखी जा रही थी, ये तो और वो जानते थे कि इस घर में तो इंतकाल हुआ है फुला साहब का और तीसरे दिन ये मंजर था वहां, तो पूछा गया भाई क्या है ये, कहने लगे ये तीजा आज हम उनका कर रहे हैं और ये फिल्म उनको बहुत पसंद थी, मरहूम को ये फिल्म जो आज चलाई गई है ये उनको बहुत पसंद थी इसलिए हमने उनकी याद ताजा करने के लिए ये आज वीसीआर पे फिल्म चलाई है उनकी पसंदीदा मरहूम की। ये हो रहा है तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे बिदात की मिसाल ऐसी है जैसे रेलगाड़ी की जो पटरी है ना वो कांटा तब्दील होता है, एक एक ही रेल होती है उसको एक पटरी से दूसरी पटरी पे लाया जाता है कांटा तब्दील करके, तो जहां कांटा तब्दील हो रहा हो वो पटरियां वहां मिली हुई होती हैं लेकिन थोड़ा यूं करके फासला थोड़ा 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 बढ़ता रहता है, एक वक्त आता है कि एक पटरी का रुख एक तरफ दूसरी का बिल्कुल दूसरी तरफ, यही बिदात का मामला है। जब सुन्नत से आदमी हटता है उस वक्त फासला थोड़ा सा कम होता है सुन्नत से, फिर वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है यहां तक के रुख ही तब्दील हो जाता है। तो ये वही है, पहले थोड़ा सा कि हाँ तीजा करने में क्या हरज है, हाँ जी थोड़ी सी कुरान खानी करा ली जाए, फिर ये बढ़ते बढ़ते अब ये हुआ कि अब वीसीआर पे उन मरहूम की पसंदीदा फिल्म भी देखी जा रही है, बिल्कुल रुख बदल जाता है। ये नतीजा है सुन्नत को छोड़ने का, हमें एक चीज दी नहीं गई तो हम क्यों करें उसको। तो तीजा है दसवां है चालीसवां है, हकीमुल उम्मत ने तो यहां तक एहतियात बताई है इन मामलात में कि जो मैयत के जो कपड़े और उसका जो वो जो उसका सामान है लोग सदका करते हैं। हजरत फरमाते हैं सदका दरअसल वो माल है जो अल्लाह को दिया आपने, तो ये जो मरहूम के कपड़े मैयत के कपड़े और उनकी चीजें खुद इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते वो सदका कर देते हैं, इस वजह से करते हैं भाई किसी गरीब को दे दो, अब हम तो नहीं पहन सकते इनको किसी गरीब को दे दो। तो हजरत ने फरमाया कि मैं एक खतरनाक पहलू समझता हूं इसमें, इस अमल में एक खतरनाक पहलू यह है कि वो चीज जो आप खुद इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते वो आप अल्लाह को दे रहे हैं, यह है खतरनाक पहलू। हजरत ने तो यहां तक एहतियात किए, चे जाए कि वो तीजा करे चालीसवां करे बीसवां करे और तीसवां करे। और उनमें ये जो जो मुरावजा चीजें उनमें एक ये कुंडे हैं, ये रजब के महीने में किए जाते हैं مختلف اس کے انداز اختیار کیا جاتا ہے, کوئی شربت بنا لیتا ہے, کوئی حلوہ بنا لیتا ہے, اور پھر ایک دعوت کی جاتی ہے, لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے اس میں حرج ہی کیا ہے, اس میں کیا گناہ ہو گیا جو ہم نے بلایا اور کچھ کھانا وغیرہ کھلا دیا. بھائی کھانا وغیرہ کھلانے کا اور بھی تو دن تھے مقرر, اور دن بھی تو تھے سال کے, آپ نے اسی دن کو کیوں مقرر کیا؟ اور اس کی اصل کہاں سے آپ نے یہ عمل گھڑ لیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا, اور میں ان کو کوثر کا پانی پلانے لگوں گا, فرشتے مجھے روکیں گے. بعض امتی ایسے ہوں گے روک دیں گے فرشتے ان سے کہ آپ ان کو کوثر کا آب کوثر نہیں پلائیے. تو حضور فرمائیں گے, میں ان سے کہوں گا فرشتوں سے کہ مجھے کیوں روکا جا رہا ہے, یہ تو میرے امتی ہیں, ان کو پانی پلانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ یہ وہ ہے تو یہ آپ کے امتی, مگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں تبدیلی کر دی تھی. اس پر آپ نے فرمایا میری زبان سے یہ کلمات نکلیں گے, سحقن سحقن لمن غیر بعدی, دوری دوری ایسے لوگ, دو مرتبہ دوری دوری ایسے لوگوں سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور یہ فرما کر آپ پانی نہیں پلائیں گے ان کو, تو یہ دین میں تبدیلی نہیں, اسی کو تو بدعت کہتے ہیں. کہ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر کسی ایسی چیز کو داخل کرنا جو کہ نہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہو, نہ آپ کے صحابہ سے ثابت ہو, نہ تابعین سے ثابت ہو, نہ تبع تابعین نے اس کو کیا ہو, نہ سلف صالحین نے اس کو کیا ہو. اس کو ہم دین کا حصہ بنا لیں, اور اس طرح حصہ بنائیں کہ اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہم اپنا نقصان سمجھیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. پچھلے سال میں نے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی نیاز نہیں دی تھی, میری بھینس مر گئی تھی. ایک دیہاتی یہ کہہ رہا تھا میری بھینس مر گئی تھی, میں نے وہ نیاز نہیں دلوائی تھی. ایک صاحب, یہ میں نے اپنے سنے ہوئے الفاظ بتا رہا ہوں, وہ ایک صاحب کہنے لگے دیکھو راستہ بتا رہے تھے کہ وہاں سے فلاں جگہ سے یوں جاؤ گے, فلاں شہر سے تو پہنچ جاؤ گے, مگر دیکھو ایک بات دھیان رکھنا, وہاں پہ جو مزار ہے بیچ میں مزار آئے گا, وہ سلام ضرور کرنا. پچھلی دفعہ ہم نے سلام نہیں کیا تھا, ہمارے دو آدمی مر گئے تھے. پتہ نہیں کیا کیا تصورات ہیں. ایک آدمی جو بیچارہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو کہ دو آدمی اس کو اس کی خدمت کر رہے ہوں, وہ خود اٹھ نہ سکتا ہو, وہ قبر میں جانے کے بعد دو آدمیوں کو مار دے, کوئی تو کہے کوئی عقل میں آتی بات؟ تو بھائی یہ جو ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہیں چیزیں, انہی کو بدا. اور ایک تو اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو ہم خود اپنے دل میں یہ تصور قائم کریں کہ نہیں, جب تک میں نے اس پر عمل نہیں کیا اس رسم پہ تو گویا میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی نہ کرے تو ہم اس کو برا سمجھیں کہ اس نے بہت غلط کام کیا, اس نے یہ کام کیا ہی نہیں, فلاں موقع پر اس نے پیجا نہیں کیا, چالیسواں نہیں کیا اپنے باپ کا, اس کو اپنے باپ سے محبت ہی نہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک نواب کا انتقال ہو گیا, اس کے بیٹے نے, اس کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ تیجا وغیرہ کیا جاتا تھا, کھانا کھلایا جاتا تھا, اس نے خوب شاندار کھانا پکوایا, خوب دعوت ہوئی, جیسے کہا بھائی ذرا بوٹی یہاں دینا اور تھوڑا سا سالن یہاں دو, اور خوب اس کو ڈٹ کے کھایا جاتا ہے کھانا. جب خوب سب نے کھایا پھر وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور آپ خوشی سے کھانے کھا رہے ہیں, دعوت اڑا رہے ہیں, اور وہ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ بات کیا کہہ دیا. تو انہوں نے کہا بھائی اب کیا کریں؟ اس نے کہا بھائی اس رسم کو ختم کرو, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تیجہ کیا تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اور حضور کی زندگی میں کتنے صحابہ کا انتقال ہوا، ان کی شہادتیں ہوئیں، اموات راتیں ہوئیں ان کی، کس کا آپ نے تیجہ کرنے کا حکم دیا کہ تیجہ بھی کرو، چالیسواں کرو، بیسواں اور تیسواں کرو، کسی کا کیا کیا تھا؟ اب وہ خاموش، تو پھر بڑے بیٹھے اور انہوں نے آپس میں علماء سے مشاورت ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا ہاں بھائی اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، اعلان کر دیا انہوں نے یہ آئندہ رسم نہیں ہوگی. دیکھیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طرز عمل تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد میں دیکھا کہ بعض لوگ یہ جو گٹھلیاں ہیں گٹھلیوں پر تسبیحات پڑھ رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے باجماعت، یوں صفحے بنا کے، تو ڈنڈوں سے ان کی پٹائی کی اور ان کو بگایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہیں دیکھا، تم نے یہ کہاں سے عمل نکال لیا، کہاں سے لے آئے؟ انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ حضور کے دور میں یہ عمل نہیں ہوتا تھا، تم کہاں سے لے آئے، کیسے کیا تم نے یہ شروع. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آخری عمر میں بینائی چلی گئی تھی، تو معلوم ہوا ایک امام کے بارے میں کہ اس نے کچھ سنت سے ہٹ کے کچھ کام کیا. فرمایا اس مبتدع اور اس بدعتی کے پاس سے مجھے خادم سے فرمایا لے کے چلو یہاں سے باہر چلو، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. ایک ذرا سا حضور کے طریقے سے ہٹ کے پتا چل گیا حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ یہ کچھ ہٹ کے کام کیا ہے، فوراً وہاں سے نکل گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت ہی عجیب بات فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی بدعت جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے چھنا ہوا آٹا کھانا شروع کر دیا. چھنی سے آٹا جو چھانا جاتا ہے، پہلے حضور کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، حضور کے بعد یہ ہونا شروع. اس پر انہوں نے فرمایا یہ حضور کے طریقے سے ہٹ گیا. اتنی سی بات پر، حالانکہ یہ بظاہر جائز ہے، کوئی حرج بھی نہیں تھی اس میں، لیکن حضور کے دور میں ایک کام نہیں ہوتا تھا اور وہ یہاں دیکھا حضرت عائشہ نے، ان کی پیشانی پر بل آ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. صحابہ کا تو یہ حال تھا. حضرت موسیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں توریت دیکھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو روایت میں آتا ہے حضور کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا جیسے آپ کے چہرے پر لال والا جو انار ہے وہ نچوڑ دیا گیا ہو. فرمایا یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا تمہارے ہاتھ میں یہ کیوں ہے، حالانکہ توریت ہے وہ، لیکن چونکہ وہ منسوخ ہو چکی اس پر بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور یہ فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، اگر آج وہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی، وہ قرآن پڑھتے، قرآن پر عمل کرنا پڑتا، میری شریعت پہ عمل کرنا پڑتا، ان کی تورات اب منسوخ ہو چکی. ناراضگی کا اظہار فرمایا. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا جب یمامہ میں 712 کل صحابہ شہید ہوئے یمامہ کی لڑائی میں، میری حاضری ہوئی تھی وہاں، یہ ریاض سے کچھ 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یمامہ، وہاں کے ساتھی مجھے لے گئے تھے. بہت عجیب سکون، تمانینت، عجیب رحمت، ایسا لگتا رحمت نازل ہو رہی ہے. 1200 کا تقریباً کچھ وہاں پہ فاصلے پہ کچھ مقبرے بنے ہوئے ہیں جن پہ اجتماعی قبریں ہیں، بہت ساری قبریں ہیں صحابہ کی جو وہاں شہید ہوئے، ان کو وہیں دفنایا گیا. یہ ایک نیا ہمارے یہاں طریقہ رائج ہوا ہے، بھی وہ امریکہ سے بھی 4 مہینے کے بعد ایک صاحب کی تدفین ہوئی. امریکہ سے میت آنے میں دیر ہوئی، مختلف رکاوٹیں آتی رہیں، بھائی جس کا جان انتقال ہوا وہاں دفنا دیں اس کو، خرچہ الگ، تکلیف الگ، اور شریعت پر عمل نہ کرنا اس پہ اللہ کی ناراضگی الگ. تو صحابہ وہ سب کے سب وہیں مدفون ہیں جو وہاں شہید ہوئے یمامہ کی لڑائی. مدینہ منورہ سے چل کر آئے ہیں، وہاں پہنچے ہیں یمامہ اتنی دور، اور جنگ لڑی ہے، 1200 صحابہ شہید ہوئے. اتنا سخت مقابلہ، اتنا سخت جانی نقصان کسی جنگ میں نہیں ہوا. جو اس میں ہوا جنگ یمامہ میں. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ستدعون الی قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون, یہ جو آیت ہے کہ تمہیں ایک قوم سے سابقہ پڑے گا جو بہت زیادہ سخت جان قوم ہوگی. تو ہمیں یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی, ہم تو اب تک دیکھتے رہے کہ اللہ نے بس ہم مقابلہ ہوا, اللہ نے کامیابی نصیب فرما دی, مقابلہ ہوا کامیابی ہو گئی. یہ کون سی قوم ہے جس کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہے؟ تو جب یمامہ میں مسیلمہ کی فوج سے مقابلہ ہوا تو صحابہ فرماتے ہیں آج یہ آیت سمجھ میں آئی کہ ہاں ہاں یہ قوم ہے, انتہائی سخت جان قوم. 1200 صحابہ شہید ہوئے, ان میں 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے. 700 صحابہ قرآن کے حافظ تھے جو شہید ہوئے اس جنگ میں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بجا طور پہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر قرآن کے حافظ اسی طرح ختم ہو گئے اور شہید ہو گئے اور معرکوں میں تو قرآن کا کیا ہوگا, اور اس وقت یہ قرآن نسخوں میں نہیں تھا. لہذا یہ فیصلہ فرمایا, ان کے دل میں یہ داہیہ پیدا ہوا کہ قرآن کو جمع کیا جائے. اب اس وقت قرآن چھالوں پر کپڑوں پر اس طرح لکھا ہوا تھا اور منتشر تھا. تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہ اپنی رائے کا اظہار فرمایا. تو سب سے پہلے انہوں نے یہ بات رکھی کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو حضور کے دور میں نہیں ہوا. سب سے پہلا ان کا اعتراض یہی تھا. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر ان کو سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے, یہاں تک کہ ان کو شرع صدر ہو گیا کہ ہاں ہاں صحیح ہے. پھر ان کو بھیجا حضرت عمر کے پاس, انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ نہ, جو کام حضور کے دور میں نہیں ہوا. کیا کام؟ قرآن کو جمع کرنا. حضور کے دور میں نہیں ہوا, آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ کو تو اتنی اتنی باتوں پر بھی ان کی پیشانی پہ بل آ جاتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ معاف فرمائے, اگر وہ اس دور میں ہوتے اور ہماری حالت دیکھتے تو کیا ان کی رائے ہوتی؟ شاید ان کو ہمارے ایمان میں شک ہو جاتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. بالآخر حضرت عمر کو بھی راضی کیا گیا, حضرت ابوبکر سمجھاتے رہے اور حضرت زید دونوں نے مل کے سمجھایا, بالآخر حضرت عمر کو بھی شرع صدر ہو گیا. تب یہ کام ہوا. وہ تو اتنا, یعنی حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایک روایت میں عزو علیہا بن نواجز کے الفاظ بھی اس میں اضافہ ہے ایک روایت میں, اور بعض میں یہیں تک ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم پر لازم ہے کہ جس طریقے کو میں نے جاری کر دیا اس کو لازم پکڑو, اور جس طریقے کو میرے ان چاروں خلفاء نے رائج کیا ہو اس کو بھی لازم پکڑو. وہ اس طریقے پر بھی عمل کرنا گویا میری سنت پہ عمل کرنا ہے. جو طریقہ میرا ہو یا میرے خلفاء راشدین حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کا جاری کیا ہوا طریقہ ہو اس کو بھی تم لازم پکڑو. اور کس طرح لازم پکڑو؟ اپنی داڑھوں سے مضبوط پکڑ لو. داڑھ سے کسی چیز کو مضبوط پکڑنا علامت ہے اس بات کی, اس کنایہ ہے اس کی طرف کہ بہت زیادہ سختی سے کاربند رہو میری سنت پر میرے طریقے پر. اس سے مت ہٹنا, اس سے مت ہٹنا. کوئی اور طریقہ کوئی اور, یہ خوشنما طریقے بڑے خوشنما معلوم ہوتے ہیں. حکیم الامت نے ایک کتاب لکھی تھی اخلاق العوام, جب وہ لکھی اور وہ چھپی بازار میں آئی لوگوں نے اس کو خریدا, تو یہاں ہمارے پاکستان والے پنجاب سے حضرت کو خط گیا وہاں تھانہ بھون. وہ خط کیا تھا؟ اس نے کہا میں تو پہلے پنجاب کی رسومات پہ ہی عمل کرتا تھا, اب یہ ہندوستان کی رسومات جو آپ نے لکھی ہیں تو بڑی خوشنما ہیں بڑی پرکشش ہیں, اب یہ کتاب آپ کی میرے ہاتھ لگی ہے میں اس پہ بھی عمل کروں گا جو ہندوستان کی رسومات ہیں. حضرت کو اتنا دکھ ہوا اس کا یہ خط پڑھ کے, فرمایا میں نے کس لیے کتاب لکھی تھی اور یہ کیا کہہ رہا ہے. कि मुझे तो खाली पंजाब की रसूमात पता थी, मैं उन पे अमल करता था, अब ये आपने जो हिंदुस्तान की रसूमात ऐसी पुरकशिश ऐसी खुशनुमा, तो मैं अब इन पे भी अमल करूंगा। तो ये जो बिदतें होती है ना, ये ऐसी पुरकशिश खुशनुमा होती है। तो कितनी पुरकशिश और कितनी खुशनुमा हो, हुजूर फरमा रहे देखो मेरे तरीके से मत हटना, जो मैंने तुम्हें दे दिया, जो नाप दिया ना नाप, वही दर्जी वाली मिसाल याद रखेगा, बस जो नाप देके गए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इससे नहीं हटना हमें। हमारे दादा शेख हजरत मौलाना शाह राहुल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जुम्मे के अंदर खुतबे के दौरान आसा लेना ये सुन्नत गैर मौकदा है, इसको इसके दर्जे में रखना चाहिए। इसका मतलब यह है सुन्नत गैर मौकदा का कि कभी लो आसा और कभी ना लो, कभी लो कभी ना लो, कभी नागा करो इसकी, कभी ले लो कभी नागा भी करो, कि लोगों का जहन ये ना बने कि हाँ हाँ यही तरीका है। अब क्या होगा, कहीं पर कोई आसा नहीं लेते इमाम साहब, या उस दिन उन्होंने नागा कियो, ये गए वहां पे, ये देखो ये क्या है, ये तो आसा ही नहीं लेते, कितना बुरा काम कर रहे हैं, लोगों का जहन यही बन जाता है। लिहाजा कभी लेना चाहिए और कभी नागा करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से फजर की नमाज में तिवाले मुफस्सल से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, सूरह हुजरात से सूरह बुरूज तक की जो सूरतें हैं, ये इनके दरमियान दरमियान से हुजूर पढ़ा करते थे फजर की नमाज में। इसी तरह मगरिब की नमाज में किसारे मुफस्सल से पढ़ते थे। तो अब ये जो मसनून किराएं हैं, इनका भी यही है कि इनको बिल्कुल लाजिम ना समझे, जैसे फर्ज की तरह हो, नहीं, कभी कभी नावा करें, मुखालफत करें। और हुजूर किया करते थे, देखें जुम्मे की नमाज में, फजर की, जुम्मे की फजर में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आम तौर पे मामूल ये था कि आप पहली रकत में सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और दूसरी रकत में सूरह दहर पढ़ते थे। अलिफ लाम मीम सजदा, ये सूरह अलिफ लाम मीम सजदा है, ये 21वें पारे में है और ये तिवाले मुफस्सल में से नहीं है, तिवाले मुफस्सल में से नहीं है, लिहाजा आप मुखालफत करते थे, तिवाले मुफस्सल में से नहीं पढ़ते थे, जुम्मे के दिन यहां से पढ़ते थे। बस यही मतलब है इसका, जो सुन्नत जिस दर्जे में हो उसको उसी दर्जे में रखें, सुन्नत को लाजिम पकड़े और जिस दर्जे में हो उसको उसी दर्जे में रखें। इसीलिए गैर लाजिम को लाजिम कर लेना गलत है, जिस चीज को शरीयत ने लाजिम नहीं किया हम उसको लाजिम कर लें, ये गलत है। तो सहाबा का तो ये हाल था कि इस कदर एहतियात से वो काम लेते थे, तब तो ये जाकर दीन हम तक पहुंचा है, वरना ये इसमें भी बिदात शामिल हो चुकी होती, रसूमात शामिल हो चुकी होती। तो अब मतलब ये वाज़े हुआ कि बिदात उस अमल को कहा जाता है जो ना हुजूर से साबित हो, ना सहाबा से साबित हो, ना ताबेईन से, ना तबे ताबेईन से, ना सलफ सालेहीन से, और उसको दीन समझकर किया जाए, दीन का हिस्सा समझकर किया जाए, और जो ना करे उसको बुरा समझा जाए, तानो तशनी की जाए, या खुद ना करे तो ये समझे कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मैंने फुला अमल नहीं किया। तो ये कैद जरूर लगा लीजिएगा कि उसको दीन समझ के किया जाए, वरना हुजूर से तो जहाज में सफर करना साबित नहीं है। कोई कहे जहाज में तो सफर करना हुजूर से साबित नहीं है, हम भी कहेंगे नहीं साबित नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बिदअत उस अमल को कहते हैं जो हुजूर से साबित ना हो मगर उसको दीन समझ के किया जाए। तो हम कोई जहाज में अगर सफर कर रहे हैं या बस में सफर कर रहे हैं तो ये समझ के तो नहीं कर रहे हैं कि हुजूर की सुन्नत है, इसलिए जायज है, ठीक है। इसी तरह बिजली का इस्तेमाल है, पंखे का इस्तेमाल है, ये हुजूर से साबित नहीं है, लेकिन हमको इसको दीन का हिस्सा थोड़ी समझ के करते हैं या सुन्नत समझ के इसको नहीं करते, लिहाजा ये बिदअत नहीं बनती, बिदअत की तारीफ में ये दाखिल नहीं है। तो बिदअत की वजह से तमाम आमाल जो नेक आमाल है ये भी जाया हो जाते हैं। अल्लज़ीन वल्ला सायहुम फिल हयाती दुनिया का यही मकसद है। और बिदअत करने वाला गोया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से और अल्लाह सुभान व तआला से आगे बढ़ जाता है, لا تقد اور اس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے, اسے روکا گیا, لا تقدموا بین یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. دیکھو اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, فرمایا یہ جو اقامت کہی جاتی ہے اور اذان کہی جاتی ہے, اذان دی جاتی ہے, اس میں آخری جو کلمہ ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ ہے آخری لا الہ الا اللہ, اقامت میں بھی اور اذان میں بھی. عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ کلمہ تو آدھا ہے, مکمل ہونا چاہیے, محمد رسول اللہ بھی ہونا چاہیے. تو اذان کو اس طرح دیتا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد پھر محمد رسول اللہ کہہ کے کلمہ پورا کرے اور اس پر اپنی اذان کو ختم کرے, یا مؤذن جب اقامت کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ آخری مرتبہ جو کہا جاتا ہے اس کے بعد محمد رسول اللہ بھی کہے, اور کہے گا تو ہم اس کو غلط سمجھیں گے کہ اس نے غلط کیا, لوگوں کی پیشانی پر بل آ جائیں گے کہ یہ کیا کیا اس نے, یہ آج کیا ہو گیا. تو یہی بات ہے, بدعت کی مثال بالکل یہی ہے کہ آپ جتنا ہمیں دین دیا گیا ہے اس کے اتنا ہمیں ہم اس کو اتنا رکھیں, وہیں تک رکھیں, اس سے آگے نہ بڑھیں. ورنہ عقل یہ کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ بس بھائی کلمہ پورا ہونا چاہیے, عقل تو یہ کہتی ہے. لیکن عقل کو رکھیں ایک طرف اور اتباع کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو آگے رکھیں, اس پر عمل کریں, یہ ضروری ہے. ایک بڑے میاں تھے, حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے اپنا ہی خود, ایک بڑے میاں تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ قبر پہ پھول ڈالنے چاہیے. تو حضرت نے فرمایا, میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے, ایک آدمی اگر اس وقت کے 200 روپے تولے تو آج کے تو ہزاروں ہو گئے, تو اگر حضرت نے فرمایا 200 روپے تولے, میں کہہ رہا ہوں چلیے 1000 روپے تولے عطر لگانے کا عادی ہو, اللہ نے اس کو دیا ہو تو وہ لگاتا ہو, اور آپ اس کو 10 روپے تولے کا عطر لگا دیں تو اس کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی. وہ لگانے والا ہے 200 روپے, یعنی اس وقت کے 200 حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت. تو آج کل کے تو 1000 روپے تولے کا کوئی عطر لگاتا ہو اور ہم اس کو دے دیں 10 روپے تولے کا معمولی سا عطر, تو اس کو اس سے تکلیف ہوگی, کراہت ہوگی نہیں ہوگی؟ کہنے لگے ہاں ہوگی. تو یہ جو ہم, تو پھر حضرت نے فرمایا یہ جو بزرگوں کے آپ پھول چڑھا رہے ہیں وہ تو جنت کی خوشبوؤں کے مزے لوٹ رہے ہیں, آپ ان کو دنیا کی خوشبو دے رہے ہیں, وہ تو جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں, آپ ان کو یہ دے رہے ہیں پھول, دنیا کے پھول. کہنے لگے ہاں 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 بات ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے, سمجھ میں آ گئی. اس مثال سے حضرت نے سمجھا دیا ان کو. تو یہ قبروں پہ پھول ڈالنا اور یہ کنڈے کرنا, یہ کنڈے کی وجہ سے آج میں نے سوچا کہ کچھ عرض کر دوں کہ بھائی ہمارے بھی تو ذمہ ہے, اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ہماری پکڑ ہوگی, اس لیے بتانا بھی ضروری ہے. بعض لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن ہم کیا کریں, ہم بھی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے نرمی سے سمجھانا, ان کو بتانا یہ ضروری ہے. لہذا یہ کنڈے کی جو رسم ہے یہ ان بدعات میں سے ہے جو ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں, اور اس کا ترک ضروری ہے. پیار محبت سے اپنے پڑوسیوں کو اپنے دوستوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ رسم ہے اور عجیب ملفوظ ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, رسومات کا لازمی انجام نفرت اور عداوت ہے, رسومات کا لازمی انجام نفرت اور عداوت ہے. رسومات میں جو لوگ چلتے ہیں ایک نہ ایک وقت ان میں آپس میں نفرتیں اور عداوتیں اور دشمنیاں جنم لیتی ہیں, آپس میں ہی پھوٹ پڑ جاتی ہے, دلوں میں رنجشیں آتی ہیں. یہ ان رسومات کا انجام ہے. یہ بھی ان رسومات میں سے کہ حلوے بنائے جائیں اور دعوت کی جائے اور بلائے جائے اور لوگوں کو دسترخوان پر بٹھا کر ان کو کھانے وغیرہ حلوے وغیرہ کھلائے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان بدعات سے رسومات سے اجتناب کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.